السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ نے اپنا اسرائیلی سفارتخانہ پیر کے روز تل ابیب سے باقاعدہ طور پر یروشلم منتقل کر دیا ہے، جبکہ 37 فلسطینی اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ نئے امریکی سفارتخانے کو یروشلم میں موجودہ امریکی قونصلیٹ کی عمارت میں عارضی طور پر منتقل کیا گیا ہے، اور فرانس کی پولیس نے اس مشتبہ شخص کو غمزات عظیموف کے نام سے شناخت کیا ہے، جس نے پیرس کے اندرونی علاقے میں ہفتے کے روز چاقو سے مہلک دہشت گرد حملہ کیا تھا، اور فرانس میں جہاں شدت پسندی کے شکار ایک اور شخص کا سوگ منایا جا رہا ہے، پیرس کا شہر دہشت گردی کے نشانے پر ہے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق متنازع بیان کو غلط اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ افغانستان سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حالیہ چند ماہ کے دوران ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافے کے خلاف قبائلیوں نے احتجاج کیا ہے، اور کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے منظور پشتین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو تحفظ دینا ریاست کا کام ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں اور تفصیل چند لمحے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شہ سرخی دی کہ امریکہ نے اپنا اسرائیلی سفارتخانہ پیر کے روز تل ابیب سے باقاعدہ طور پر یروشلم منتقل کر دیا ہے، جبکہ 37 فلسطینی اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں موت کے منہ میں چلے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں۔ یہ جھڑپیں غزہ کی پٹی پر یہودی ریاست کی سرحد کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی فورسز نے غزہ کی پٹی پر سرحد کے ساتھ فائرنگ کر کے 37 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، جہاں ہزاروں افراد پیر کے روز جمع ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کم از کم 500 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں درجنوں اسرائیلی فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں۔ تازہ ہلاکتوں کے بعد پچھلے 6 ہفتوں کے احتجاجوں میں اسرائیلی فورسز کی گولیوں سے مرنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکی سفارتخانے کی منتقلی کے خلاف احتجاج کے علاوہ فلسطینی یوم نکبہ یا اس ناگہانی آفت کی یاد منا رہے ہیں جب 1948 میں اسرائیل کی تخلیق پر ہزارہا فلسطینیوں کو ان علاقوں سے نکلنا پڑا تھا۔ پرتشدد احتجاجوں سے 100 کلومیٹر سے بھی کم دوری پر امریکی اور اسرائیلی عہدیدار یروشلم میں جمع ہیں، جہاں سفارتخانہ کھولنے کی تقریب ہو رہی ہے۔ نئے امریکی سفارتخانے کو یروشلم میں موجودہ امریکی قونصلیٹ کی عمارت میں عارضی طور پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ باقاعدہ سفارتخانہ بنانے کے لیے کسی بڑی جگہ کی تلاش جاری ہے۔ نیا سفارتخانہ آج پیر کے روز کھولا جا رہا ہے، جو اسرائیل کا یوم آزادی بھی ہے۔ اس اقدام کو صدر ٹرمپ کے اپنی انتخابی مہم میں کیے گئے وعدے کی تکمیل قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ بین الاقوامی برادری سے متنازع فیصلہ کہہ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا، ان کے شوہر جیریڈ کوشنر اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں وہ آج سفارتخانے کی باقاعدہ منتقلی کی تقریب میں شریک ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پیغام میں اسے اسرائیل کے لیے ایک بڑا دن قرار دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دسمبر میں دنیا بھر کی حکومتوں کے مخالف جذبات کا دفاع کیا، اور امریکہ کی تل ابیب سے سفارتخانہ منتقل کرنے کی طویل عرصے سے پالیسی کو برقرار رکھا، جبکہ زیادہ تر ملکوں کے سفارتخانے ابھی وہی ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے سلاتسکا ہوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکی اعلی سطحی وفد کے استقبال کے لیے یروشلم کی شاہراہوں پر امریکہ اور اسرائیل کے پرچم لہرائے گئے۔ فی الحال قونصل خانے کو عارضی طور پر سفارت خانے کا درجہ دیا گیا ہے۔ منتقلی سے پہلے اتوار کے روز امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جان سلیوان نے کہا، ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کل پیر کے روز ہم اس حقیقت کا باضابطہ اعتراف کریں گے جو ایک طویل عرصے سے زیر التوا تھی۔ وزیر خزانہ منوچن نے کہا کہ 20 سال پہلے امریکی کانگریس نے اس منتقلی کی واضح اکثریت کے ساتھ منظوری دی تھی۔ President Trump committed to fulfill this promise. صدر ٹرمپ نے اپنی مؤثر قیادت کے ذریعے اس کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب ہم کل اپنا سفارت خانہ یہاں کھول رہے ہیں۔ اتوار کو ہونے والی اس تقریب کا اہتمام اسرائیل کی وزارت خارجہ نے کیا تھا اور اس میں کئی یورپی ملکوں کے نمائندوں نے شرکت نہیں کی، جبکہ فلسطینی اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے پر فلسطینیوں کی جانب سے سخت رد عمل آ رہا ہے، لیکن عرب ملکوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا صدر ٹرمپ اس اقدام کے بعد اسرائیل کو مسئلے کے دو ریاستی حل پر رضامند کر سکیں گے؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی۔ ان کا خیال ہے کہ امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل ہونے سے شہر کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سابق سفیر شاہد امین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سوچ یہ ہے کہ میں نیتنیاہو کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات کر کے اس پوزیشن میں ہو جاؤں گا کہ اسرائیل کو قائل کروں کہ وہ کوئی فلسطین کے مسئلے کا حل نکال لے، جو کہ بنیادی طور پہ ٹو سٹیٹ سولوشن کی بنیاد جیسا ہی ہوگا۔ اب ایسا اس کرنے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔
اور العربیہ ٹی وی کے صحافی منصور جعفر کہتے ہیں کہ فلسطینی اس اقدام پر سخت خفا ہیں اور وہ نئی انتقادہ تحریک شروع کر سکتے ہیں۔ مغربی اقوام نے بھی امریکہ کی حمایت نہیں کی ہے اور امریکی انتظامیہ اس معاملے میں تنہا دکھائی دے رہی ہے۔ منصور جعفر کا کہنا تھا،
میں سمجھتا ہوں جو انتفادہ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے، اور اس کا کوئی عملی فائدہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ وہاں پہ امریکہ کے علاوہ ایک دو اور کے لیے اپنے سفارت خانے منتقل کرنے کا اقدام کیا ہے۔ اس اقدام کے حوالے سے جو رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے فلسطینیوں کی طرف سے اور اوور آل جو انصاف پسند اقوام ہیں ان کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں وہ امریکہ کے لیے کم از کم کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔
اور کچھ اور بین الاقوامی خبریں، اور اس کے بعد ہم چلیں گے پاکستان۔ فرانس کی پولیس نے اس مشتبہ شخص کو غمزات عظیموف کے نام سے شناخت کیا ہے جس نے پیرس کے اندرونی علاقے میں ہفتے کے روز چاقو سے مولک دہشت گرد حملہ کیا تھا۔ اس نے ایک شخص کو ہلاک اور چار دیگر کو زخمی کر دیا، جس کے بعد پولیس نے اسے گولی مار دی۔ داعش کے تشہیری ادارے نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عظیموف ہڈ لیے ہوئے ہے اور اس کی آنکھیں چشمے سے ڈھکی ہیں۔ وہ فرانسیسی بول رہا ہے اور آئی ایس سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتا ہے۔ داعش نے پہلے ہی اس چاقو زنی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ایک سپاہی نے فرانس کی اس شرکت کا بدلہ لیا ہے جو وہ عراق اور شام میں بین الاقوامی اتحادی افواج میں کر رہا ہے۔ فرانس میں جہاں شدت پسندی کے شکار ایک اور شخص کا سوگ منایا جا رہا ہے، پیرس کا شہر دہشت گردی کے نشانے پر ہے۔ فرانس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فرانس کرد داعش عسکریت پسندوں سے مقابلے کا سامنا ہے، جہاں ہفتے کے روز چیچنیا میں پیدا ہونے والے فرانسیسی شہری نے چاقو کے وار کر کے ایک شخص کو ہلاک اور چار کو زخمی کر دیا۔ یہ مشتبہ شخص ان دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا جو زیر نگرانی ہیں۔ 2800 سے زیادہ مشتبہ افراد اس فہرست میں ہیں، مگر ہر ایک پر نظر رکھنا مشکل ہے۔ پیرس کے اوپرا کے علاقے میں سن 2013 کے بعد سے داعش کا یہ 12واں کامیاب دہشت گرد حملہ ہے، اور اس سال میں یہ دوسرا حملہ ہے۔ فرانس یورپ میں جہادیوں کی ترجیح فہرست میں اولین درجے پر ہے۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھی ناصر محمود بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متنازع بیان کو غلط اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ مزید تفصیلات انہی سے معلوم کرتے ہیں۔ جی ناصر محمود۔
جی خالد صاحب، سابق وزیراعظم نواز شریف نے دو روز قبل موکر انگریزی روزنامہ ہے ڈان، اس سے انٹرویو میں ایسی بات کہی تھی جس کا کہ اب بہت زور و شور سے چرچا نہ صرف ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ہو رہا تھا بلکہ پاکستان میں بھی اس پہ کڑی تنقید کی جا رہی تھی۔ نواز شریف نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو غیر ریاستی عناصر ہیں، کیا انہیں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ سرحد پار جا کر ممبئی میں 150 لوگوں کو ہلاک کر دیں؟ اور پھر انہوں نے اسی طرح کچھ اور سوالات بھی اٹھائے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ممبئی حملہ کیس ہے اس پر جو پاکستان میں مقدمہ جو چل رہا تھا اس کو بھی منطقی انجام تک اب تک کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ اس طرح کے جو سوالات تھے اس پر حزب مخالف اور مبصر حلقے تھے وہ تو تنقید کرتے آ رہے تھے, کیونکہ اس کے بعد جو نواز شریف کی جماعت ہے مسلم لیگ نون, انہوں نے وضاحتی بیان بھی دیا کہ اس بیان کو اخذ, اس کا جو مطلب اخذ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے, اور بھارت نے اس کو غیر ضروری طور پہ اپنے موقف کی تائید کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جو کہ سراسر غلط ہے. لیکن صورتحال کی سنگینی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ فوج کی تجویز پر وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت میر کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا, جس میں عظیم مسلح افواج کے سربراہان تھے اور سول اور عسکری انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان اس میں موجود تھے, اور اس معاملے پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا, اور جو اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھی اس سے تنقید کرتے ہوئے نواز شریف کے اس بیان کو جو کہ اخبار میں آیا تھا انہوں نے اس کو گمراہ کن اور غلط قرار دیا, اور یہی کہا کہ ٹھوس حقائق سے ہٹ کے بات کیا جانا جو ہے وہ بدقسمتی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور پاکستان ارتداد دہشت گردی میں ہر سطح پہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. اور ساتھ ہی چونکہ جو نواز شریف کی طرف سے ایک بات کی گئی کہی گئی تھی کہ ممبئی حملہ کیس میں جو التوا دیکھنے میں آ رہا ہے اس پہ جو سوال اٹھایا تھا اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا کہ اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے, کیونکہ پاکستان نے بارہا بھارت سے یہ تعاون کی درخواست کی اور پاکستان کو یہ موقع نہیں دیا گیا. پھر جو مرکزی اجمل افتر صاحب تھا اس کو بھی پاکستان کا کہنا یہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجرت میں پھانسی دے کر اس مقدمے کو منطقی انجام میں تک پہنچانے میں رکاوٹ ڈالی گئی. تو یہ تو ایک صورتحال چلتی رہی دن بھر, لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی سربراہی کے بعد, صدارت کرنے کے بعد نواز شریف سے ملاقات ہوتی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی, اور اس کے بعد وہ سپہر میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جسے کہ پہلے نشر کیا جانا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پہ, لیکن بوجو اسے نشر نہیں کیا گیا, اور صرف جو نمائندے تھے وہاں پہ جو مدعو تھے انہوں نے ہی اپنی زبانی یہ تمام رودات جو ہے وہ ذرائع ابلاغ تک پہنچائی, جس میں یہ ایک بار پھر شاہد خاقان عباسی نے اپنی جماعت کے قائد نواز شریف کے بیان کا دفاع اس طرح سے کیا کہ نواز شریف نے جو بات کہی ہے اس کو میڈیا میں اور خاص طور پہ جو انڈین میڈیا میں جو رنگ دیا جا رہا ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے, اور نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ پاکستان کی سرزمین سے ممبئی حملوں کی کوئی منصوبہ بندی کی گئی تھی. لیکن خالد صاحب اس میں معذرت چاہتا ہوں, جو تجزیہ کار ہیں وہ اس کی ٹائمنگ سے بڑا فوکس کر رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں کہ جبکہ جون میں آپ کو معلوم ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پاکستان سے اسی حوالے سے نظر رکھی ہوئی ہے اور اسے گرے لسٹ میں شامل بھی کیا جا کہا جا رہا ہے, تو ایسے موقع پہ یہ نواز شریف کا جو بیان ہے اسے خاصہ پاکستان کی ساکھ اور پاکستان کے مفاد کے منافی دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں.
دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کیا اس پہ رد عمل دے رہی ہیں؟
جی اس پہ جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی پیپلز پارٹی, انہوں نے تو ایک پریس کانفرنس بھی کی اور ان کے جو دیگر رہنما ہیں ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو اس بیان کو واپس لینا چاہیے اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کو اس کی اور خاص طور پہ وزیر اعظم کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے پاکستان کے ساتھ بین الاقوامی سطح پہ متاثر ہو رہی ہے. اور آج ہی جو تحریک انصاف ہے پاکستان کی دوسری بڑی اپوزیشن جماعت ہے, ان کے سربراہ عمران خان نے پچھلے پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے تو یہاں تک مطالبہ کیا ہے کہ نواز شریف پر نہ صرف یہ کہ غداری کا مقدمہ چلایا جائے آرٹیکل 6 کے تحت, بلکہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی جانا جائے, اور ان کے بقول کہ یہ وہ موقف اپنایا ہے نواز شریف نے جو کہ پاکستان مخالف قوتیں اپناتی آ رہی ہیں.
بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیلی رپورٹ دی ناصر, آپ کا شکریہ. یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے ناصر محمود. تو یہ تھیں اس وقت تک کی خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں, اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آج پیر کو مغربی بنگال میں ہونے والے پنچایت کے انتخابات میں تشدد کے واقعات میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
مغربی بنگال میں پیر کے روز ہونے والے پنچایت انتخابات کے دوران پرتشدد واقعات میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. بعض رپورٹوں میں ہلاک شدگان کی تعداد 10 بتائی گئی ہے. پرتشدد واقعات ریاست میں مختلف علاقوں میں پیش آئے جہاں سے فائرنگ، بم دھماکوں اور پولنگ بوتھوں پر قبضے کی اطلاعات ہیں. 2019 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے قبل ریاست میں یہ اہم انتخابات ہیں. حکمراں ترنمول کانگریس، اپوزیشن بی جے پی اور بائیں بازو میں زبانی جنگ کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا تھا. پولنگ سے قبل ہی کل 58,000 سے زائد نشستوں میں سے 20,000 سے زائد نشستوں پر ترنمول کانگریس کے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ نے ریاستی الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان امیدواروں کے سرٹیفکیٹ جاری نہ کرے. پورم پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے مغربی بنگال، سکم، اڑیسہ، آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی پولیس سمیت 1.5 لاکھ سے زائد سیکورٹی جوان تعینات کیے گئے. پولیس نے جھارکھنڈ سے متصل سرحد سیل کر دی تھی. ریاست کے وزیر خوراک جیوتی پریو مولک نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی نے تشدد برپا کرنے کے لیے بنگلہ دیش سے سینکڑوں افراد کو بلایا ہے. پولنگ کے دوران وزیر اعلی ممتا بنرجی نے رائے دہندگان سے اپیل کی کہ وہ بے خوف و خطر ووٹ ڈالیں. سینئر سی پی ایم لیڈر سیتارام یچوری نے پرتشدد واقعات کو جمہوریت کا دن دہاڑے قتل قرار دیا اور کہا کہ ریاست میں آئینی مشینری ناکام ہو گئی ہے. ریاست کے بی جے پی صدر دلیپ گھوش نے کہا کہ ان کی پارٹی تشدد کے خلاف ایکشن لے گی. رابندر بھارتی یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر بشوناتھ چکرورتی نے کہا کہ ہم نے 1972 کے بعد ریاست میں ایسی غیر شفاف پولنگ نہیں دیکھی. دمی اسنا اتوار کے روز ملک کے مختلف علاقوں میں آنے والے طوفان باد و باراں کے سبب کم از کم 62 افراد ہلاک ہو گئے. سب سے زیادہ اتر پردیش میں 39، مغربی بنگال میں 12، آندھرا پردیش میں 9 اور دہلی و مضافات میں 2 افراد ہلاک ہوئے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے کہا ہے کہ وہ آخری لاپتہ شخص کی بازیابی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر آئینی اور قانونی طریقہ کار اختیار کریں گے. کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے منظور پشتین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو تحفظ دینا ریاست کا کام ہے. ریاستی اداروں کا شہریوں کے ساتھ دشمن والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. ملک کے ریاستی اداروں نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک تلخ حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی سمیت ملک بھر میں لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا. اور افغانستان سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حالیہ چند ماہ کے دوران ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافے کے خلاف قبائلیوں نے احتجاج کیا ہے. ایجنسی کے دوسرے بڑے قصبے میر علی میں پیر کو سینکڑوں قبائلیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا تعلق شمالی وزیرستان کے مختلف دیہات اور علاقوں سے تھا جو میر علی کے مرکزی چوک پر جمع ہوئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
احتجاج میں شریک قبائلی رہنما مالک غلام خان داور نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے تشدد کے واقعات بالخصوص ٹارگٹ کلنگ نے ایک بار پھر لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. ایک ہی دن میں 3 افراد کا قتل حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام کے لیے لمحہ فکریہ ہے.
ہم نے 3-4 سال آئی ڈی پی زندگی گزارا ہے اس لیے کہ ہم امن چاہیے وزیرستان میں. اگر اس طرح واقعہ ہوتا ہے تو پورا وزیرستان میں پھر تو امن خراب ہوتا ہے. تو یہ لوگ میں پریشانی ہو رہا ہے، اس وجہ سے بہت پریشان ہیں یہ لوگ.
میرڑی تحصیل کے مختلف مقامات پر اتوار کو نامعلوم افراد نے 3 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. ہلاک ہونے والوں میں سابق رکن قومی اسمبلی اور ایک مذہبی جماعت کے رہنما مولانا محمد دیندار کا بیٹا بھی شامل ہے. چند سال قبل انتقال کر جانے والے مولانا دیندار نے سرحد پار افغانستان میں طالبان تحریک کی حمایت کی تھی، مگر کلدم تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں انہوں نے کوئی واضح موقف نہیں اپنایا تھا. شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی اور میران شاہ میں اس سے قبل بھی کئی افراد نامعلوم حملہوروں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں. سابق صوبائی وزیر اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ اگر مرنے والوں کو نامعلوم افراد نے قتل کیا ہے اور وہ بے گناہ تھے تو اس قسم کی پرتشدد کاروائیوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں میاں افتخار حسین نے کہا کہ حکومت بالخصوص قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پر ٹارگٹ کلنگ کی روک تھام کو یقینی بنائے، ورنہ یہ سلسلہ پورے ملک کو لپیٹ میں لے سکتا ہے۔
ایک تو خودکش دھماکے ہوتے جو جس میں مخصوص لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ شہید ہو جاتے، لیکن ٹارگٹ کلنگ میں اکثر جو ٹارگٹ کلر ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، تو اس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، لہذا اس میں مزید اضافے کا امکان بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کو ابھی سے اگر ہم نے سیریس نہیں لیا تو پھر یہ بے قابو ہو جائے گا، اور جو ہمیں تھوڑا بہت امن دکھائی دے رہا ہے یہ عارضی پیریڈ بھی ختم ہو جائے گا جو خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔
ٹارگٹ کلنگ کے علاوہ میرلی کی دو مختلف گاؤں میں چند روز قبل نامعلوم عسکریت پسندوں نے خواتین کی دو اسکولوں کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا تھا۔ اس دوران اپنے آپ کو مجاہدین کہلوانے والوں نے ہاتھ سے لکھے گئے خطوط کے ذریعے قبائلیوں کو بچیوں کو اسکول نہ بھیجنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ تشدد کے انحالیہ واقعات کے بارے میں ابھی تک شمالی وزیرستان کی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے شمالی وزیرستان میں کیے جانے والے آپریشن ضرب عضب کے دوران ایجنسی میں بیشتر قبائلیوں کو غیر مسلح کر دیا گیا تھا، جس پر قبائلی رہنما تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان پروگرام کے مطابق سربراہی کانفرنس کو ایک مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے، جبکہ واشنگٹن کی نظریں ممکنہ پیش رفت یا رکاوٹوں پر لگی ہوئی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمن کی ایک رپورٹ، رضی احمد رضوی کی زبانی۔
شمالی کوریا کی جانب سے صورتحال کو پرکشش بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ چند دن پہلے ہی اس نے 3 امریکی شہریوں کو رہا کر دیا، جس کی صدر ٹرمپ نے تعریف کی۔ انہوں نے کہا، ہم کم جونگ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سربراہی ملاقات سنگاپور میں 12 جون کو ہوگی، اور شمالی کوریا نے کہا ہے کہ اس سے قبل وہ جوہری تجربے کے ایک مقام کو ختم کر دے گا۔ ٹویٹر پر صدر ٹرمپ نے اس فیصلے کو ایک بہت اچھا اور فیاضانہ رویہ قرار دیا۔ قومی سلامتی کے لیے صدر کے مشیر نے وائس آف امریکہ کی گریٹا وین سسٹرین کو بتایا کہ پیونگونگ کے ارادوں کے بارے میں قطعی طور پر اظہار خیال مشکل ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کہتے ہیں،
It's possible it's part of a good faith gesture. It's entirely possible that's what they're doing. It's also possible, as we've seen in cases like Iran.
یہ ممکن ہے کہ یہ نیک نیتی کا مظاہرہ ہو، یہ بھی ممکن ہے جیسا کہ ہم نے ایران یا خود شمالی کوریا کے معاملے میں دیکھا ہے کہ جب انہیں مشکل درپیش ہوتی ہے تو وہ ضرورت کے تحت خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ بات ہو جو میں نے اولاً کہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اب تک جو برسر عام کہا ہے وہ یہ کہ اگر جوہری سمجھوتا ہو جاتا ہے اور شمالی کوریا اس کی پاسداری کرتا ہے تو شمالی کوریا کو بالآخر اس کا اقتصادی فائدہ ہوگا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بولٹن کا کہنا ہے کہ ایک خراب سمجھوتے کو منظور کرنے کی بجائے صدر ٹرمپ مذاکرات سے الگ ہو جائیں گے، جبکہ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ صدر سنگاپور سے خالی ہاتھ واپس آنا پسند نہیں کریں گے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، آگے جو ہمارے پاس رپورٹیں ہیں ان کی تفصیلات آپ کو بتا دیں کہ افغانستان پاکستان ایکشن پلان کے لائحہ عمل کے تحت دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے اعلی عہدیداروں نے آج افغانستان میں ملاقات کی ہے، اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں اب بھی ان سیاحوں کی تلاش جاری ہے جو ایک پل ٹوٹنے کی وجہ سے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اور پاکستان کے سابق صدر اور فوج کے سابق سربراہ جنرل پرویز مشرف نے کل کراچی کے تاریخی نشتر پارک میں ٹیلی فون کے ذریعے ایک جلسے سے خطاب کیا، اور دہلی پولیس کی خصوصی تفتیشی ٹیم نے کانگریس پارٹی کے ایک سینئر لیڈر کے خلاف ان کی اہلیہ کی پرسرار موت کے معاملے میں ایک عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ایک ریپبلکن گروپ نے اس سال کے امن کے نوبیل انعام کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام تجویز کیا ہے۔ اس تجویز پر ایک طرف تنقید کی جا رہی ہے تو دوسری طرف خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹ چند لمحے کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔
بجلی کے بحران پر مقامی رہنما نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک نے معاہدے کے مطابق سسٹم میں سرمایہ کاری نہیں کی، اسی وجہ سے بجلی کا بحران ہے۔
دیکھیے، جو معاہدہ ہوا تھا کے الیکٹرک کے ساتھ، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 360 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے، انہوں نے سسٹم پر وہ انویسٹمنٹ نہیں کی۔ یہ پابند ہے کہ اپنے تمام پلانٹ چلائیں لیکن یہ آئل والے پلانٹ نہیں چلاتے۔ ان سے یہ طے ہوا تھا کہ ملازمین کو رکھیں گے اور 15 پیسے فی یونٹ جو ہے بل میں چارج کریں گے۔ یہ بل میں 15 پیسے فی یونٹ 10 سال سے چارج کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سارے ملازمین نکال دیے 7,000 کی تعداد میں۔ یہ کلو بیک کے پیسے واپس نہیں کر رہے، یہ میٹر رینٹ کے پیسے آج بھی لے رہے ہیں جبکہ میٹر کے پیسے بھی پوری قیمت وصول کر رہے ہیں۔ انہوں نے صرف سسٹم میں اپ گریڈیشن کی ہوتی تو آج لوڈ شیڈنگ فری کراچی ہوتا، لیکن انہوں نے اپ گریڈیشن نہیں کی اور اب بھی آئل کے پلانٹ بند رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہیومیڈیٹی بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیڑے ٹرپ ہو جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو ٹرپ ہو جاتے ہیں، اور 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جاتا ہے تو ان کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، میٹر تیز چلتے ہیں، کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے جو میٹر کو چیک کر سکے۔ اتنی ساری چیزوں کی موجودگی میں ان کو سبسڈی پوری مل رہی ہوتی ہے، ان کی سبسڈی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کا پروفٹ بڑھ رہا ہے، نمبر آف یونٹ کی کنزمپشن جو ہے 10 سال میں نہیں بڑھی، جو 93,000 ملین یونٹس ہے وہی 93,000 ملین یونٹ 2005 سے 2015 تک رہے، لیکن پروفٹ ان کا 35 ارب روپے تک چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوور بلنگ سے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے اور مختلف مدات میں پیسے وصول کر رہے ہیں۔ ان پر نیب کے مطابق مقدمے چلانے چاہیے اور ان کو پکڑنا چاہیے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور کراچی کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا۔
کے الیکٹرک کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن سادیا ٹاٹا اعتراف کرتی ہیں کہ 600 میگاواٹ بجلی کی کمی پورا کرنے کے لیے شہر کو 2 زون میں تقسیم کر کے جن علاقوں میں بجلی چوری کے واقعات زیادہ ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجلی کا حالیہ بحران بن قاسم پاور پلانٹ میں آنے والی فنی خرابی کے باعث پیدا ہوا۔
اس وقت شہر میں جو حسب معمول لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے علاوہ جو علاقے مستثنی تھے ان میں 3 گھنٹے تک کی اضافی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ کے صنعتی علاقے ہیں، جو انڈسٹریل زونز ہیں، وہ لوڈ شیڈ سے مستثنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے واٹر بورڈ کے بڑے پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہ بھی لوڈ شیڈ سے مستثنی ہیں۔ جو شہر میں اگر آپ نیشنل گرڈ کے 650 میگا واٹ الگ کر لیں تو باقی جو جنریشن ہے وہ قریباً آپ سمجھے گا کہ تقریباً 1900 سے 2000 میگا واٹ جو ہے وہ کے الیکٹرک کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اگر پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات کریں تو 2009 سے لے کے اب تک 1.7 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ کراچی میں کی گئی ہے۔ یہ سرمایہ کاری جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن تینوں مقامات پر کی گئی ہے۔ 1057 میگا واٹ جو ہیں وہ کے الیکٹرک نے اب تک ایڈ کر دیے ہیں سسٹم کے اندر مزید پرائیویٹائزیشن، یہ جو کرنٹ مینجمنٹ ہے اس کی آمد کے بعد۔ تو اگر 2009 میں آپ دیکھیں تو 800-850 فیڈر سے آج 1650 فیڈر ہیں کراچی میں۔ پی ایم ٹی جو ہے وہ 13-14 ہزار تھیں، اب الحمدللہ 26 ہزار کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ 5,000 سے زائد پی ایم ٹی جو ہیں ان کے اوپر یہ کیبلنگ کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے جو کہ بجلی چوری کا ہے، ان علاقوں میں جہاں پر یہ کیبلنگ ہو گئی ہے وہاں پر کافی بہتر ہوئی ہے صورتحال، اور وہاں پہ جہاں فالٹس اور ٹرپنگ کی بہت زیادہ شکایت آتی ہیں کنڈوں کی وجہ سے، اس میں نمایاں کمی بھی وہاں کے لیے۔
کے الیکٹرک کا موقف ہے کہ فرنس آئل، ایل پی جی اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کے سرکاری نرخ متعین نہیں۔ اگر حکومت اس کے نرخ متعین کر دے تو اس ذریعے سے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسفر امام، اردو VOA، واشنگٹن۔
یہ اسفر امام کی رپورٹ تھی۔ جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ کراچی میں موسم گرما کے آغاز کے ساتھ ہی بجلی کی طلب اور رسد میں فرق پڑنے سے بحران نے شدت اختیار کر لی ہے، اور شہر بھر میں کئی کئی گھنٹے ہونے والی لوڈ شیڈنگ پر عوام کے الیکٹرک کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ اس بارے میں یہ رپورٹ تھی اور اسفر امام آپ کے لیے پیش کر رہے تھے۔
پاکستان! کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
گریٹ آئیڈیاز۔
25-year-olds, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں
نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radio-news-network۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان پاکستان ایکشن پلان کے لائحہ عمل کے تحت دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ عہدیداروں نے آج افغانستان میں ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کارزئی کی اپنے وفد کے ہمراہ پیر کو اسلام آباد میں پاکستانی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ کے سربراہی میں وفد سے ان کی مشاورت ہوئی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد اور کابل نے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت انسداد دہشت گردی، امن و مصالحت، پناہ گزینوں کی واپسی اور مشترکہ اقتصادی ترقی اور سرحد کی نگرانی سے متعلق معاملات پر بات چیت کے عمل کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا اور پیر کو یہ سلسلے کا چوتھا اجلاس تھا۔ حالیہ مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کئی اعلی سطح کے رابطے ہوئے اور گزشتہ ماہ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کابل کا دورہ کیا اور افغان اعلی قیادت سے دو طرفہ امور اور علاقائی سلامتی کے معاملات پر بات چیت کی تھی۔ افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے لائحہ عمل کے تحت اسلام آباد اور کابل نے سفارتی، عسکری، تجارتی اور معلومات کے تبادلے سے متعلق 5 ورکنگ گروپ وضع کرنے تھے۔ اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر عمر ذخیل وال نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ اسلام آباد اور کابل نے پیر کو افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کو حتمی شکل دے دی، جو ان کے بقول ایک اہم پیش رفت ہے۔ افغان امور کے ماہر اے زیڈ ہلالی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد کی بحالی کے لیے اعلیٰ سطح کے رابطے بہت اہم ہیں۔
تو میرے خیال اس انداز سے جو تعلقات میں سنجیدگی ہے، حساسیت ہے، اس کے لیے دونوں کا ملنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور اس میں پھر یہ بھی دیکھیں کہ ڈرگ ٹریفکنگ کا مسئلہ ہے، ہیومن ٹریفکنگ کا مسئلہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹیشن کی بات ہے، لوگوں کے آنے جانے کا مسئلہ ہے، اور پھر اس سلسلے میں بھی اور بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کی جنگ نے دونوں کو بہت محتاط بنا دیا ہے۔ دونوں معلومات میں تبادلہ کریں اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میکنزم بنائے تاکہ کوئی بھی سنجیدہ صورتحال پیدا ہونے سے بہتر کہ دونوں سفارتی لیول پر اس کو حل کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد اور کابل میں باہمی رابطوں کے سلسلے کو جاری رکھنا ان کے بقول ایک خوش آئند امر ہے،
اور توقع رکھنی چاہیے کہ فیوچر میں جو ہے اشرف غنی صاحب اور کوئی بھی اعلیٰ حکام جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کریں یا پاکستانی حکام افغانستان کا دورہ کریں تو اس سلسلے میں قریبی رابطے بہتر ثابت ہوں گے۔ تعلقات کو مزید وسعت دینے میں ٹریڈ کا مسئلہ ہے، جو جس انداز سے دونوں ملک کی ٹرانزٹ ٹریڈ چل رہی ہے، دونوں ایک ہم آہنگی چل پہ ہیں، بہت بے شمار اس میں مسائل ہیں پاکستان لیول پہ بھی، کابل لیول پہ بھی، تو ان چیزوں کو بھی حل کرنے میں میرا خیال ہے کہ بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ چند سالوں کے دوران تناؤ کی وجہ سے اسلام آباد اور کابل کے نہ صرف باہمی سفارتی تعلقات متاثر ہوئے بلکہ اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کی باہمی تجارت پر بھی منفی اثر پڑا۔ تاہم حالیہ مہینوں میں دونوں ملکوں کی باہمی کوششوں سے نہ صرف تعلقات میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں اب بھی ان سیاحوں کی تلاش جاری ہے جو ایک پل ٹوٹنے کی وجہ سے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ مظفر آباد سے یہ رپورٹ روشن مغل کی ہے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاحتی وادی نیلم میں گزشتہ روز پل ٹوٹنے کے باعث نالے میں ڈوبنے والے سیاحوں کی تلاش جاری ہے۔ کسی کے زندہ بچنے کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ اتوار کے روز وادی نیلم کے علاقے کنڈل شاہی کے قریب جاگران نالے پر نصب ایک عارضی پل ٹوٹنے سے سائیوال اور فیصل آباد کے دو تعلیمی اداروں کے طلباء سمیت 25 افراد نالے میں گر گئے تھے، جن میں سے 11 کو بچا لیا گیا تھا اور 7 کی لاشیں برآمد کی گئی، جن میں 3 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں۔ پیر کے روز آرمی کے غوطہ خوروں نے جاگران نالے اور دریائے نیلم میں لاپتہ سیاحوں کی تلاش جاری رکھی۔ پاکستانی کشمیر کے محکمہ سیاحت کے عہدیدار خواجہ رئیس نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
جو ہمارے جو ٹورسٹ پوائنٹ ہیں
یا نالوں کے قریب جو جگہ پکنک پوائنٹس ہیں وہاں پہ جو ہے اپنے اضافہ کروا رہے ہیں. پولیس کی ڈپلائمنٹ کے لیے ہم تحریک کر رہے ہیں پوری طور پہ پولیس کو تاکہ جو قید تدابیر ہیں ان پہ عمل درآمد کرایا جا سکے.
انہوں نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد والدین کے اندر خوف پیدا ہوا ہے جسے دور کرنے کے لیے مہم شروع کی جائے گی. محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ محکمے کو عملے کی کمی کا سامنا ہے اور صحت پالیسی کی منظور نہ ہونے کی وجہ سے سیاحوں کو تمام سہولتیں اور تحفظ کی فراہمی ممکن نہیں ہو رہی. گزشتہ چند برسوں میں وادی نیلم میں اس طرح کے حادثات میں ایک درجن سے زائد سیاح موت کا شکار ہو چکے ہیں. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
دہلی پولیس کی خصوصی تفتیشی ٹیم نے کانگریس پارٹی کے ایک سینئر لیڈر ستیش کے خلاف ان کی اہلیہ کی پرسرار موت کے معاملے میں آج عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے. نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم اس رپورٹ میں.
دہلی پولیس کی خصوصی تفتیشی ٹیم نے سینئر کانگریس لیڈر ششی تھرور کی اہلیہ سنندا پشکر کی پرسرار موت کے معاملے میں دہلی کی ایک عدالت میں چارج شیٹ داخل کی اور ششی تھرور کو ملزم بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو خودکشی کے لیے اکسایا اور اذیتیں دیں. پولیس نے 3000 صفحات پر مشتمل فرد جرم داخل کی ہے. اس کے مطابق سنندا کے جسم پر زخموں کے بارہ نشانات پائے گئے تھے جس سے واضح ہوتا ہے کہ تھرور نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی. ششی تھرور پر کئی دفعات لگائی گئی ہیں جن میں 498 یعنی ازدواجی زندگی میں اذیت رسانی اور 306 یعنی خودکشی کے لیے اکسانا شامل ہیں. دلی پولیس کے مطابق اس معاملے میں طبی جانچ اور قانونی اور فورنسک ثبوتوں کو بنیاد بنایا گیا. خیال رہے کہ 17 جنوری 2014 کو نئی دہلی کے چانکیہ پوری علاقے میں واقع 5-star ہوٹل لیلا پیلس میں سنندا پشکر کی پرسرار طور پر موت ہو گئی تھی. پہلے اسے خودکشی بتایا گیا. ایک سال کے بعد پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف معاملہ درج کیا اور اس کی تحقیقات کے لیے ایس آئی ٹی تشکیل دی. ششی تھرور نے اس پولیس کارروائی کو طے شدہ قرار دیا اور کہا کہ وہ اس کا سختی سے مقابلہ کریں گے. انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جو کوئی بھی سنندا کو جانتا تھا اسے معلوم ہوگا کہ وہ تنہا میرے اکسانے سے خودکشی نہیں کر سکتی. 4.5 سال کی جانچ کے بعد دہلی پولیس کا اس نتیجے پر پہنچنا اس کی منشا پر سوال کھڑے کرتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ 17 اکتوبر کو دہلی ہائی کورٹ میں قانون افسر نے بیان دیا تھا کہ اس معاملے میں انہیں کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. اب 6 ماہ کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خودکشی کے لیے اکسایا، یہ ناقابل یقین ہے. سنندا کی موت پر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی تھیں. بی جے پی لیڈر سبرمنیم سوامی نے دہلی ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک عرضداشت داخل کر کے سی بی آئی جانچ اور ایس آئی ٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا تھا. دہلی ہائی کورٹ نے یہ اپیل خارج کر دی تھی جس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
آج پیر کے روز امریکہ نے اپنا سفارتخانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا. امریکی صدر کی بیٹی اور ان کے شوہر جیریڈ کشنر، نائب وزیر خارجہ جان سلیون، وزیر خزانہ اسٹیو منوچن کے علاوہ کانگریس کے بعض اراکین نے سفارتخانے کی باقاعدہ منتقلی کی اس تقریب میں شرکت کی. اسرائیل نے اس امریکی فیصلے پر انتہائی مسرت جبکہ فلسطینیوں نے سخت غم غصے کا اظہار کیا ہے. تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے سلا تسکا ہوک کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی.
امریکی اعلی سطحی وفد کے استقبال کے لیے یروشلم کی شاہراہوں پر امریکہ اور اسرائیل کے پرچم لہرائے گئے. فی الحال قونصل خانے کو عارضی طور پر سفارت خانے کا درجہ دیا گیا ہے. منتقلی سے پہلے اتوار کے روز امریکہ کے نائب وزیر خارجہ جان سلیوان نے کہا، ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کل پیر کے روز ہم اس حقیقت کا باضابطہ اعتراف کریں گے جو ایک طویل عرصے سے زیر التوا تھی. وزیر خزانہ منوچن نے کہا کہ 20 سال پہلے امریکی کانگریس نے اس منتقلی کی واضح اکثریت کے ساتھ منظوری دی تھی. President Trump committed to fulfill this promise. صدر ٹرمپ نے اپنی مؤثر قیادت کے ذریعے اس کو پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب ہم کل اپنا سفارت خانہ یہاں کھول رہے ہیں. اتوار کو ہونے والی اس تقریب کا اہتمام اسرائیل کی وزارت خارجہ نے کیا تھا اور اس میں کئی یورپی ملکوں کے نمائندوں نے شرکت نہیں کی. تاہم دنیا کے 30 ملکوں کے نمائندے اس تقریب میں شریک ہوئے. اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ گوئٹے مالا اور پیراگوائے بھی اپنے سفارت خانے یروشلم میں قائم کرنے جا رہے ہیں. اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل کیجیے، کیونکہ یہی ایک درست فیصلہ ہے۔ یروشلم میں سفارت خانوں کے قیام سے امن کی راہ ہموار ہوگی۔ دوسری طرف فلسطینیوں نے اس فیصلے کی شدید مخالفت اور مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک یروشلم کے بارے میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان معاملات طے نہیں ہوتے، اس وقت تک یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ فلسطینی اعلی اہلکار نبیل شاد کہتے ہیں،
The status quo of Jerusalem, which has been guarded by Security Council resolution.
انہوں نے یروشلم کی موجودہ حیثیت کی خلاف ورزی کی ہے۔ سلامتی کونسل کی کئی قراردادیں اس کی ضمانت دے چکی ہیں۔ اوسلو امن معاہدے میں امریکہ نے جو وعدہ کیا تھا، اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ یروشلم میں مقیم بہت سے عرب نسل کے شہریوں کا خیال ہے کہ سفارت خانے کی منتقلی سے ان کی روزمرہ زندگی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے مالی محمد اعظمی کہتے ہیں، یروشلم کے رہائشی اعظمی کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ اسے کھولتے یا نہ کھولتے، اس سے ہماری زندگیوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ ہم غریبوں کی زندگی اسی طرح بسر ہوتی رہے گی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ سفارت خانہ یہاں کھولیں یا کہیں اور۔ یاد رہے کہ اس امریکی فیصلے سے کئی مغربی ملکوں کے لیڈروں نے اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کا غم و غصہ بڑھے گا اور تشدد کی آگ مزید بھڑکے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک طرف امریکہ نے اپنا اسرائیلی سفارت خانہ پیر کے روز تل ابیب سے باقاعدہ طور پر یروشلم منتقل کر دیا، دوسری طرف 37 فلسطینی اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں موت کے منہ میں چلے گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ یہ جھڑپیں غزہ کی پٹی پر یہودی ریاست کی سرحد کے ساتھ ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی فورسز نے غزہ کی پٹی پر سرحد کے ساتھ فائرنگ کر کے 37 فلسطینیوں کو ہلاک کیا، جہاں ہزارہا افراد پیر کے روز جمع ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کم از کم 500 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں درجنوں اسرائیلی فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں۔ تازہ ہلاکتوں کے بعد پچھلے 6 ہفتوں کے احتجاجوں میں اسرائیلی فورسز کی گولیوں سے مرنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکی سفارت خانے کی منتقلی کے خلاف احتجاج کے علاوہ فلسطینی یوم نکبہ یا اس ناگہانی آفت کی یاد بنا رہے ہیں جب 1948 میں اسرائیل کی تخلیق پر ہزارہا فلسطینیوں کو ان علاقوں سے نکلنا پڑا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ایک ریپبلکن گروپ نے اس سال کے امن کے نوبیل انعام کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام تجویز کیا ہے۔ اس تجویز پر ایک طرف تنقید کی جا رہی ہے تو دوسری طرف خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار آندرے زیرقباغ کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ہر سال نوبیل امن انعام ایسی شخصیات یا گروپ کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں قیام امن کے لیے نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ 1901 میں پہلا نوبیل انعام دیا گیا تھا۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے والوں میں مارٹن لوتھر کنگ، نیلسن منڈیلا اور محمد یونس وغیرہ شامل ہیں۔ اگلے سال کے لیے ریپبلکن گروپ نے صدر ٹرمپ کا نام تجویز کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس تجویز پر رد عمل بھی ظاہر کیا۔
That's very nice. Nobel. I just want to get the job done.
ریپبلکن گروپ نے صدر ٹرمپ کا نام تجویز کرتے ہوئے کہا کہ 2019 کے لیے صدر ٹرمپ اس اعزاز کے اس لیے مستحق ہیں کہ یہ جزیرہ نما کوریا میں پائیدار امن کے لیے کامیاب کوششیں کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے صدر مون نے بھی اس تجویز کی تائید کی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے،
I just think that President Moon was very nice when he suggested it. I want to get peace. The main thing, we want to get peace.
نوبیل امن انعام، جی ہاں، صدر مون نے بڑی عنایت سے میرا نام تجویز کیا ہے، لیکن میں تو صرف خطے میں امن قائم کرنے کا خواہش مند ہوں، محض امن۔ دوسری طرف ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امریکہ کے فوجی اخراجات میں اضافہ کیا ہے اور شمالی کوریا کے خلاف عسکری اقدامات بھی اٹھانے کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ ریپبلکن لیڈر سینیٹر لنڈزے گراہم کا کہنا ہے، صدر ٹرمپ اگر کوریا کی 70 سالہ جنگ کو ختم کرا رہے ہیں اور وہ شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً ان کو نوبیل امن انعام ملنا چاہیے۔ تاہم کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ لفظ اگر بہت اہم ہے، کیونکہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے۔ جزیرہ نما کوریا میں مستقل امن کی ضمانت ابھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ صرف کوششیں جاری ہیں۔ ماضی میں نوبیل کمیٹی نے امن کے یقینی کارناموں کو ہمیشہ مد نظر نہیں رکھا، کمیٹی نے امکانات کو بھی سامنے رکھا ہے۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جن میں کمیٹی نے کئی ایسے افراد کو یہ اعزاز دیا ہے جن کی امن کی کوششیں جاری تھیں۔ سن 2018 میں جس شخصیت یا گروپ کو امن کا نوبیل انعام دیا گیا ہے اس کا اعلان اس سال اکتوبر میں کیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ورجینیا والن 3 بچوں کی ماں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کارپینٹر بھی ہے جو پہلے ان کا شوق تھا اور اب کاروبار۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے اس شوق کو کاروبار میں بدل دے گی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار فائزہ المصری نے اپنی رپورٹ میں اس خاتون کے بارے میں مزید احوال بیان کیا ہے۔ ورجینیا پہلے اپنے خاندان کے لیے اپنے کھیتوں میں کام کرتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام کام سیکھ گئی اور ساتھ میں پیشہ ورانہ طور پر لکڑی کا کام بھی سیکھ گئی۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ ورجینیا کا کہنا ہے، لکڑی کا کام کرنا ایک جذبے کے طور پر شروع کیا جو میں نے ضرورت کے تحت سیکھا تھا، کیونکہ کھیتوں میں اور دوسرے قسم کے کاموں میں مجھے ضرورت ہوتی تھی۔ جب مجھے اسکول میں ہوم اکنامکس اور لکڑی کا کام کرنے کے درمیان ایک موضوع کو چن لینے کا کہا گیا تو میں نے لکڑی کا کام کرنے کا انتخاب کیا۔ کارپینٹری اس کی کیریئر کا پہلا انتخاب نہیں ہے۔ ورجینیا ایک آئی ٹی کی کمپنی کے لیے 11 سال سے کام کر رہی ہے۔ ورجینیا کہتی ہے، ورجینیا کہتی ہے، مجھے یقین تھا کہ یہی شعبہ میری ساری زندگی کے کیریئر کا راستہ بنا دے گا۔ لہٰذا جب میں اس نوکری سے ریٹائر ہونے والی تھی تو میں بہت پریشان ہوئی، کیونکہ میں کبھی بھی ریٹائر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اپنی لکڑی کے ہنر کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں ایک ایسی انسان ہوں جس میں کام کرنے کا بے انتہا جذبہ تھا اور زندگی کا مقصد حاصل کرنا بھی تھا۔ میں بیکار بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ ورجینیا اپنے کتوں سے بہت متاثر تھی اور دوبارہ اپنے مشغلے کی طرف واپس آ گئی اور اپنے کتوں کے لیے ایک بیڈ بنا دیا اور اس کی تصویر کو آن لائن شیئر کر دیا۔
That week, I had 5 people reach out to me.
اور اسی ہفتے مجھ سے 5 لوگوں نے رابطہ کیا اور پوچھا کہ آپ ان کے لیے بنا سکتی ہیں۔ مجھے لوگوں کی طرف سے اس قسم کے رابطے قائم کرنے کا بالکل خیال نہیں آیا تھا، کیونکہ میں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ شاید مجھے تبدیلی کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں کتوں کے لیے کینلز تعمیر کرنے جا رہی ہوں۔ ورجینیا کا شوہر حیران ہوا۔ اس کی بیوی جو پہلے صرف آئی ٹی کا کام کرتی تھی اب مشغلے کے طور پر کارپینٹری سے بھی لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اس کے شوہر کیون کا کہنا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ یہ پاگل ہو گئی، لیکن جب پہلی مرتبہ اس کے کام کی مانگ ہوئی تو میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا ہے اور اس طرح یہ کام آگے بڑھنے لگا۔ ورجینیا کا کہنا تھا، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملا جو کہ نہ صرف میری حوصلہ افزائی کرتا ہے بلکہ اگر مجھے مدد کی ضرورت پڑے تو میری مدد بھی کرتا ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ کی صحت پروگرام کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ امریکہ میں اب کچھ ہسپتالوں میں ان لمف نوڈس یا لمف غدود کو تبدیل کرنے کے لیے آپریشن کی پیشکش کی جاتی ہے جو کینسر کے علاج کے دوران ختم ہو جاتے ہیں۔ نئے غدود کا مقصد درد اور بے آرامی کی اس کیفیت کو ختم کرنا ہے جو جسم کے اندر مایا مادوں کے اخراج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے اعضاء میں سوجن آ جاتی ہے۔ سینے کے سرطان کے مریضوں کے لمف غدود عام طور پر ختم ہو جاتے ہیں جب ان کی چھاتی کا آپریشن کیا جاتا ہے، اور پھر امپلانٹس کی مدد سے چھاتی کو بحال تو کر دیا جاتا ہے لیکن لمف نوڈس یا لمف غدود کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ غدود دراصل ایک پمپ کی طرح کام کرتے ہیں اور اس شفاف مادے کو جسے لمف کہتے ہیں خارج کرتے ہیں جو خلیوں تک غذائی اجزاء پہنچاتا ہے اور خلیوں سے بیکٹیریا اور فاسد مادے کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر یہ غدود موجود نہ ہوں تو یہ مواد اس جگہ پر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سوجن اور درد کا باعث بنتا ہے.
I had a hard time lifting things. The mobility in this arm
سوزن وولف ٹینک کہتی ہیں مجھے چیزوں کو اٹھانے میں دقت ہوتی تھی. میرے اس بازو میں حرکت محدود ہو چکی تھی اور اس کی وجہ سے روزمرہ کے معمولی کام بھی بے حد دشوار ہو گئے تھے. سوزن وولف ٹینک کو جو عارضہ لاحق ہے اسے لمفڈیما کہتے ہیں.
It's neglected in many ways and the reason why you don't hear about it is because there's never been a real big solution for it. There's management strategies and there's therapy.
جارج ٹاؤن یونیورسٹی ہسپتال میں ڈاکٹر ڈیوڈ سونگ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مؤثر علاج ہے ہی نہیں. اس کو برداشت کرنے کی حکمت عملی موجود ہے, کچھ علاج معالجہ بھی ہے لیکن ابھی تک مکمل علاج معالجہ نہیں کیا جا سکتا. پلاسٹک سرجن ڈیوڈ سونگ ان چند سرجنوں میں سے ایک ہیں جو بازو کے نیچے واقع لمف غدود کو تبدیل کرنے کا حساس آپریشن کرتے ہیں. انہوں نے وولف ٹینک کی پشت اور ایک جانب سے کچھ صحت مند غدود لیے اور انہیں متاثرہ بازو میں لگا دیا.
ڈاکٹر
ڈیوڈ سونگ کہتے ہیں کہ جب آپ لمف غدود کو دوبارہ لگاتے ہیں تو آپ وہ چھوٹے پمپ بحال کر رہے ہوتے ہیں جو لمف مادے کے گزرنے کے لیے نئے راستے بناتا ہے اور پھر لمف مادے میں حرکت آسان ہو جاتی ہے اور اس طرح بازو کی سوجن کم ہو جاتی ہے. بعض مریضوں میں یہ حساس نوعیت کی سرجری کامیاب ہو جاتی ہے لیکن سب کے لیے نہیں. لیکن وولف ٹینک خوش قسمت مریضوں میں شامل ہیں.
When I woke up and my arm was so much lighter and the aching and the heaviness
سوزن وولف ٹینک کہتی ہیں کہ جب آپریشن کے بعد مجھے ہوش آیا تو میرا بازو ہلکا پھلکا محسوس ہوا اور مجھے درد بھی نہیں تھا اور بھاری پن کا احساس بھی ختم ہو چکا تھا. اور یہی ڈاکٹر سونگ نے بتایا بھی تھا کہ یہی احساس ہوگا اور یہی پہلی بات تھی جو میں نے نوٹس بھی کی. یہ آپریشن لمفڈیما کے لیے علاج تو نہیں لیکن اب زیادہ سے زیادہ ہسپتالوں میں یہ علاج معالجہ میسر ہے, اس لیے سرطان کے زیادہ مریض اپنی زندگی کے معیار کو بہتر ہوتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں. آپ کی صحت سے آج بس اتنا ہی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جب کوئی دل توڑتا ہے در تو آنسو نکلتے ہیں اور جب امیدیں دم توڑتی ہیں تو چنا سے نکلتے ہیں.
ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر توصیف رزاق صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون سے ڈاکٹر ہیں, دوا دینے والے ڈاکٹر یا ادب وغیرہ کے ڈاکٹر؟
دوا دینے والے
ڈاکٹر. تو یہ کہاں, اب میں دیکھ رہی ہوں آج کل ڈاکٹر جو ہیں بڑے, ایک ہمارے یہاں پر ہیں ڈاکٹر صاحب مشہود قادری جنہوں نے ساون بنائی ہے, تو وہ تو گردوں کے امراض کے ماہر ہیں. آپ کا شعبہ کیا ہے؟
میں پلمونری میڈیسن میں ہوں.
اچھا, تو کیسے پھر یہ فلم سے کیسے شوق ہوا, کچھ بتائیے.
شوق بس یہ تھا کہ مجھے لگا کہ ہمارے جو بچے ہیں دے آر مسنگ آؤٹ آن وٹ, ہماری ایکچوئل ہسٹری کیا ہے, پاکستان کے پیچھے کاز کیا ہے, اور کچھ ایونٹس تھے جو ہمارے بچوں کو آج تک نہیں پتا تھے. سو بس وہ ایک کشمکش تھی جو آہستہ آہستہ پھر وہ اس طرف چل پڑی. تو پھر اٹس بین مطلب 5 years, اٹس ٹیکن می 5 years ٹو میک دس مووی. اٹ واز اے لانگ جرنی بٹ الحمدللہ پہنچ گئے, اٹس ڈن.
میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اب توصیف آپ نے بات کی 1988 کے بعد ایوالو ہوئی ہیں ہماری جو انڈسٹری ہے, کوشش کی جا رہی ہے, اس کوشش میں ایک حصہ جو ہے ISPR کا بھی ہے, اس نے کئی فلموں کو فائنینس کیا.
دیکھیں اگر مجھے سرمایہ دیا ہوتا تو میں تو آپ کو ضرور بتاتا.
جی
ٹھیک ہے, مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے ISPR نے, انہوں نے ہمیں ٹینکس دیے, ہمیں لیے کینن دیے, ہمیں ایمونیشن دیا, لوگوں کے جو ٹروپس تھے ان کو ہمیں ہمارے ساتھ ڈپلوائے کیا, وہ سارا کچھ ان کے پاس ہے. انہوں نے ہمارے لوجسٹک سپورٹ پہ انتہا کیا. اور جہاں تک فائنینشل بات ہے, فائنینس مجھے اکٹھا کرنے میں تقریباً اس فلم کے لیے took me about a year and a half. ایک ڈیڑھ سال لگا کے میں نے اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے. میرے بیوی نے اور میں نے ہم نے پچھلے پانچ سال میں جو کچھ کمایا ہے ہم نے سب کچھ اس فلم کے اندر لگا دیا.
میں آپ کی فلم ضرور دیکھوں گی اگر یہاں امریکہ میں آپ نے ریلیز کی. یہاں بھی بہت سی فلمیں چلتی ہیں, آپ پلیز کوشش کیجیے. یہاں پہ لوگ بڑے شوق سے دیکھنے جاتے ہیں اگر اردو فلم آتی ہے یا پاکستانی فلم آتی ہے. تو
فلم ضرور جائے گی امریکہ, پر یہ ذرا نیشنلسٹک ٹائپ فلم ہے. اس میں اس کی چارم جو ہے اس میں وہ بہت زیادہ کمرشل اس طرح کی چیز نہیں ہے. اٹ ہیز اے فینومینل ساؤنڈ ٹریک. اس کا جو اگر آپ گانے سنیں گے نا تو یہ میرے خیال میں آج تک پاکستان کی کسی فلم میں اس طرح کے گانے نہیں آئے. اس کا جو سکور ہے, جو بیک گراؤنڈ سکور ہے, وہ بھی اس جیسا سکور بھی کبھی کسی فلم میں نہیں لگا.
اچھا,
جو اس کے ویژول افیکٹس ہیں, جو اس کا سی جی آئی ہے, ہر چیز میں میں نے بہت محنت کی.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے عامر کم جونگ ان کے درمیان جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے اجلاس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس نصب العین کو حاصل کرنے میں کامیابی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جب تک شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کے لیے قابل تصدیق ٹھوس اور مستقل اقدامات نہیں اٹھاتا, تعزیرات برقرار رہیں گی اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم جاری رہے گی. امریکہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ شمالی کوریا کے بارے میں اسے اور بھی معاملات پر سخت تشویش ہے. ان میں ایک بڑا معاملہ انسانی حقوق سے متعلق کم حکومت کا خوفناک ریکارڈ ہے. 28 اپریل سے 5 مئی تک شمالی کوریا میں آزادی کا ہفتہ تھا. اس ہفتے کا اہتمام جنوبی کوریا میں غیر سرکاری تنظیموں اور بین الاقوامی برادری نے شمالی کوریا کے لوگوں کے لیے آزادی اور انسانی حقوق کو فروغ دینے کے لیے کیا تھا. محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے شمالی کوریا میں آزادی کے ہفتے کے موقع پر ایک بیان جاری کیا جس میں دنیا کی توجہ اس جانب مبذول کرائی گئی کہ وہ شمالی کوریا کے لاکھوں افراد کو فراموش نہ کریں جو دنیا کی ایک نہایت جابر اور بد سلوکی پر مائل حکومت کے تحت بدستور مصائب اٹھا رہے ہیں. مز ناورٹ نے کہا کہ 60 سال سے زیادہ عرصے سے شمالی کوریا کے لوگوں کو عملاً انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سامنا رہا ہے. تقریباً 1 لاکھ افراد کے ساتھ, جن میں ان ملزمان کے بچے اور اہل خاندان شامل ہیں جو سیاسی قید خانوں میں مصائب اٹھا رہے ہیں, شمالی کوریا کے عوام کو ان کی حکومت نے بنیادی آزادیوں سے تقریباً مکمل طور پر محروم کر رکھا ہے. اس جابرانہ ماحول سے جو لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں پکڑے جانے کی صورت میں اکثر ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں یا ہلاک کر دیا جاتا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو ان زیادتیوں پر بدستور سخت تشویش ہے. زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم کے ساتھ ہم ذمہ داروں کے احتساب کے لیے بھی زور دیتے رہیں گے. ہم اس بات کے لیے بھی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے کہ اس ملک کے اندر اور باہر اور اس الگ تھلگ ریاست میں معلومات کی آزادانہ ترسیل ہوتی رہے تاکہ شمالی کوریا کے لوگوں کو ہر دن بیرونی دنیا کے بارے میں زیادہ صحیح تصویر دستیاب ہوتی رہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر ایل سینٹوس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے 2 5-منٹ کے بلٹنز پیش کیے جائیں گے، جنہیں آپ ریڈیو پر سن سکتے ہیں، ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹویٹر ہینڈل ہے @VOA News۔ اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ، اور خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔